اس چیز کی برکت آپ کو عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس چیز میں آپ کے لیے برکت پیدا فرمائے. وہی بات کہ چیز تو مل گئی لیکن اگر اس میں برکت نہ ہوئی تو یہی چیز راحت دینے کے بجائے تمہیں تکلیف دے گی, پریشان کرے گی, یا دنیا میں یا آخرت میں, یا دنیا میں یا آخرت میں. تو دنیا میں پریشان کرے گی جیسے میں نے مثال دی, یا اگر دنیا میں تو بڑے عیش اڑا لیے لیکن چونکہ اس سے گناہ کیے, اللہ کی مرضی کے خلاف کام کیے, آخرت میں جا کے پکڑ ہو جائے گی کہ میری نعمت, میں نے نعمت دی تھی اس کو تم نے میری مرضی کے خلاف استعمال کیا, اب اس کا نتیجہ بھگتو الحمد للہ. تو مبارک ہو کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے اس میں, اس کی خیر عطا فرمائے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے. یہ بڑی زبردست دعا ہے, اگر آدمی اس کو سوچ سمجھ کر یہ دعا دے اور مانگے تو بڑی نعمت. اب مصیبت یہ ہے کہ لوگ یہ دعا جو بڑی اعلیٰ درجے کی دعا تھی گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے لگے, گناہ کے کاموں کے لیے بھی استعمال کرنے لگے. سینما کی عمارت تعمیر کی, بھائی مبارک ہو آپ کے لیے, اور کوئی اور گناہ کا کام کیا اور اس کو بھی وہاں پر بھی مبارک ہو. ارے وہ تو ہائی بے برکتی کا سامان سارا کا سارا, اس کے لیے مبارک ہو کہ دعا, یہ درحقیقت مذاق ہے اس دعا کے ساتھ. مبارک ہو کہ دعا ہمیشہ اسی چیز کے لیے مانگی جا سکتی ہے جو شریعت میں جائز ہو, حلال ہو اور اللہ تبارک نے اس کی اجازت دی ہے. ناجائز کاموں کے لیے, ناجائز چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ بڑی ہی خطرناک اور اللہ بتائے بڑے وبال کی چیز. اخبار میں آتا رہتا ہے جمعہ کے مبارک دن سے فلاں فلم کا افتتاح ہو رہا ہے, ہے جی, جمعہ کے مبارک دن ہے اس کے لیے اس سے فلاں فلم کا افتتاح ہو رہا ہے, تو یہ باقاعدہ اشتہار میں آتا ہے. ساری بے برکتی کا سامان جمع کر رکھا اور جمعہ کے مبارک دن کے ساتھ اس کا مر دیا. تو یاد رکھو یہ اللہ بچائے وبال کا اندیشہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب قہر نازل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو, برکت کے لفظ کو, یا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے برکت والی چیز کو ایک معصیت میں استعمال کریں گے. اللہ, بہرحال خلاصہ یہ نکلا اس حدیث کا کہ یہ دعا تلقین فرمائی, یاد کرو اس کو, جب تک یاد نہیں ہوتی اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کر صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹھ کر مانگ اپنی زبانیں مانگ. اور اس کا جو اصل سبق ہے وہ یہ کہ ہر نئی حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا, اس کے خیر کو مانگنا اور شر سے حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. اگلی حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وراہ مرفوعا قال یاتی علی الناس زمان يدعو الرجل العامة فيقول الله ادعو لخاصتك أستجب وأما العامة فلا فإني عليهم غضبان. یہ بڑی عجیب حدیث ہے, بڑی خطرناک, اور جب کبھی اس کا تصور آتا ہے تو دل لرزتا ہے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ اس کا مزاق بننے سے ہماری حفاظت کرتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا, پیشنگوئی فرما رہے ہیں سرکار دو عالم, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص عوام کے لیے یعنی سارے معاشرے کے لیے کوئی دعا مانگے گا کہ یا اللہ میرے معاشرے کی اصلاح کر دیجئے, عوام کی اصلاح کر دیجئے وغیرہ وغیرہ دعا مانگے گا, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں فرمائیں گے کہ تو اپنے لیے مانگ لے, اپنے لیے جو تجھے مانگنا ہے وہ مانگ لے, میں تیری دعا قبول کر لوں گا, لیکن یہ عوام کے لیے جو تو مانگ رہا ہے میں اس یہ دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ میں ان کے اوپر میرا غضب آ رہا ہوں, الحمد للہ میں ان سے ناراض ہوں, اس لیے جو دعا تم عام لوگوں کے لیے اجتماعی فلاح کے لیے مانگو گے وہ نہیں قبول کروں گا, اپنے لیے جو کچھ مانگ لو گے وہ قبول کروں گا. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا مزداق بننے سے محفوظ رہوں گا. یہ کب؟ جب عام مسلمان یا عام افراد اعوذ باللہ معصیتوں میں منہمک ہو جائے، نافرمانیوں میں غوطے لگانے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دیں، آخرت کی فکر دل سے مٹ جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ختم ہو جائے اور گناہوں کو معصیتوں کو شیر مادر سمجھ کر کرنے لگے الحمد للہ، تو اس وقت میں یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو مانگ رہے ہیں دعائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تم اپنے لیے جو کچھ مانگ لو تو مانگ لو، تمہاری تو قبول کر لوں گا، باقی جو سب کے لیے مانگ رہے ہو تو یہ میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ میں تو ان سے ناراض ہوں، انہوں نے ایسا معاملہ کیا ہے میرے ساتھ، میرے دین کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب ان کی دعا، ان کے بارے میں کوئی دعا میں قبول نہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، مقصد یہ ہے کہ بچو ڈرو اس وقت، کہ یہ وقت اس وقت آتا ہے، یہ نوبت اس وقت آتی ہے جب پورا پورا معاشرہ وہ معصیتوں میں ڈوب جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. لیکن یہ مرحلہ ایک دم سے نہیں آ جاتا، رات رات میں، راتوں رات نہیں آتا، یہ دھیرے دھیرے آتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے، کہ شیطان جو ہے وہ دلوں سے گناہوں کی نفرت مٹانا شروع کرتا ہے، گناہوں کی محبت دل میں پیدا کرنا شروع کرتا ہے اور وہ شریعت کے احکام کی عظمت دلوں سے رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع کرتا ہے. تو آج ایک گناہ کے عادی بنے، کل کو دوسرے گناہ کے عادی بن گئے، پرسوں کو تیسرے گناہ کے عادی بن گئے، یہ ہوتے 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 پھر بالآخر نوبت یہ آ جاتی ہے کہ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں. تو یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان ڈریں اس انجام سے، اس وقت سے، اور اپنے آپ کو اس رخ پر چلنے نہ دیں جہاں نوبت اس کی آ جائے. اور رخ پر چلنے کے معنی یہی ہے کہ گناہ کی نفرت اور گناہ کی سنگینی دل سے مٹ لینا. دیکھو ذرا تصور کرو، آج سے 40 سال پہلے کا، اس وقت میں کتنے گناہ ایسے تھے جو معاشرے کے اندر انتہائی برے سمجھے جاتے تھے، اور اگر کوئی شخص اس گناہ کا ارتکاب کرتا تو سارے مسلمان معاشرے میں نکو بن جاتا تھا کہ یہ تو کھلا کام کرتا. ایک سودی کو لے لو، سود خور، یہ سود خوری یہ ایک گالی تھی مسلمان معاشرے میں. اگر کوئی مسلمان سود کا کاروبار کرتا تو اس کو سارے معاشرے میں نکو بنایا جاتا تھا کہ یہ تو سود کھاتا ہے، اور اس کی اتنی نفرت دلوں میں تھی کہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا. رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ آج ایک آدمی نے شروع کیا سود خوری شروع کی، اور ان بینکوں نے جب سے بینکوں کا یہ سود چلا تو اس وقت سے یہ سود کی جو شناعت، قباحت، سنگینی تھی وہ رفتہ رفتہ دلوں سے مٹنی شروع ہوئی. اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ سارے قرآن میں ایسے الفاظ کسی گناہ کے لیے استعمال نہیں ہوئے. کیا کہ اگر سود کھانا نہیں چھوڑتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. یہ الفاظ زنا کرنے والے کے لیے استعمال نہیں ہوئے، یہ الفاظ شراب پینے والے کے لیے استعمال نہیں ہوئے، یہ الفاظ اور کسی گناہ کے لیے استعمال نہیں ہوئے، لیکن سود والے کے لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اتنا بڑا سنگین گناہ. لیکن کیا ہوا، رفتہ رفتہ شیطان نے معاشرے کے اوپر غلبہ پا کر اس کی سنگینی کو کم کرنا شروع کر دیا. آج ایک آدمی نے شروع کیا، کل دوسرے نے شروع کر دیا، کل کسی نے شروع کر دیا، ہوتے ہوتے وہ گناہ اتنا پھیل گیا کہ اب اس کی شناعت اور قباحت اور اس کی برائی دلوں سے مٹ گئی. اچھا خاصا پڑھا لکھا نمازی، سب سے اول کے اندر آنے والا، جماعت کا پابند اور چیزوں کے اندر حلال و حرام کی فکر کرنے والا، معلوم ہوا کہ اس کی فکر نہیں کہ میں سود کھا رہا ہوں، یا تو بینک میں ملازمت کر رہا ہے اس کے ذریعے سود آ رہا ہے, یا بینک میں روپیہ رکھوا رکھا ہے سودی اکاؤنٹ میں اس کے اوپر سود آ رہا ہے وہ کھا رہا ہے, یا اور طریقہ ہے جو سود کے دنیا کے اندر چلے ہوئے ہیں وہ پھیل گئے. اب وہ لفظ جو پہلے گالی تھا اس کو ایک معمولی چیز سمجھ لیا گیا, بھائی یہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے, ارے بھائی کیا کریں سارے ہی کر رہے ہیں. ایک جملے نے اس کی ساری سنگینی ختم کر دی, وہ تو سبھی کر رہے ہیں, تو کیا کریں بھائی دنیا میں تو جینا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ کہہ کے وہ اڑا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے تھے, یعنی یہ بات کر رہے ہیں خلفاء راشدین کے تقریباً زمانے کی, کہ بعض گناہ ایسے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر کوئی صحابی یا کوئی آدمی اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا تو اس کو پہاڑ جیسا سمجھتا تھا, ایک پہاڑ جیسا سمجھتا تھا کہ یہ پہاڑ آ گیا میرے راستے, میری صلاح فلاح کے راستے, اور اس کے دل میں ہر وقت ایک صدمہ اور ایک تکلیف لگ جاتی تھی کہ یہ گناہ میں سے سرزد ہو گیا. لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور اس طرح اس کو اڑا دیتا ہے جیسے دانت پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دیا, یعنی کوئی پرواہ نہیں. یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سود کھانے والے کو بدترین گناہ گار سمجھا جاتا تھا معاشرے میں, اور اب یعنی باقاعدہ لوگ فخر کرتے ہیں بھائی ہمارا آدمی جو ہے وہ تو اتنا بڑا بینک کا مینیجر ہے اور وہ سود کا کاروبار کر رہا ہے. تو اس کے اوپر نصیب یہ کہ کوئی سنگینی کا احساس نہیں بلکہ الٹا فخر یہ ہے کہ گناہ کی سنگینی مٹ جاتی, اور اگر بے پردہ نکل گئی گھر سے او ہو پورے معاشرے میں ایک طوفان مچ جاتا ہے. فلاں کی عورت بغیر پردے کے پھرتی ہے, بے پردہ پھرتی ہے, اتنا بڑا اس کو بہت دور کی بات نہیں, یہ آج سے 40-50 سال پہلے کی بات کہ مسلمان معاشرے میں اگر کوئی عورت بے پردہ ہو گئی تو پورے معاشرے میں ایک تھوتھو ہو جاتی تھی اس کے اوپر کہ یہ عورت ہے مسلمان ہے جو بے پردہ بازار میں پھرتی ہے. تو یہ عالم ہوتا تھا. اب یعنی وہ جو بے پردہ عورت نکو بن رہی تھی اب پردہ کرنے والی نکو بنتی ہے, کہ جی وہ تو پردہ کرتی ہے, بڑی بیکورڈ ہے, بڑی پسماندہ ہے, اور اس کو نکو بنایا جاتا ہے اور اس بے پردگی کو وہی ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیتا ہے. اس کا ذکر یہ گناہ کی سنگینی ختم ہو رہی ہے, اس کی شناخت اس کی قباحت دل سے نکل رہی ہے. ایک وقت تھا کہ مسلمان شرافا کے معاشرے میں اگر کوئی آدمی جا کے, ہمیں تو اپنے دیوبند کی بات یاد ہے, کہ اگر کوئی آدمی جا کے سنیما دیکھ آیا تو سارے محلے میں جناب ایک شور مچتا تھا کہ دیکھو یہ فلم دیکھ کے آیا اور یہ کتنا بڑا کام کیا جی. اور اب باپ بیٹی اور باپ اور اولاد بیٹھ کر گندی فلمیں ایک ساتھ بیٹھے گھر میں دیکھ رہے ہیں, گناہ کی شناخت اور قباحت وہ دل سے مٹ رہی ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انجام بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو فرماتے ہیں جب اپنے لیے مانگ لو, باقی عام جو مخلوق ہے اس کے بارے میں میں کوئی دعا قبول نہیں کروں گا. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ گناہوں کی قباحت اور شناخت اور ان کی برائی دلوں سے مٹتی جاتی ہے, اس کی سنگینی ختم ہوتی جاتی ہے. تو پھر انجام آخر میں یہ ہو جاتا ہے کہ گناہ پر لوگ فخر کرنا شروع کر دیں, اور گناہ پہ فخر جب شروع ہو گیا الحمد للہ تو اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو کیا ہو, اللہ کا قہر نازل نہیں ہوگا تو کیا ہو. جو کچھ دیکھ رہا ہے آنکھوں سے اپنے ارد گرد آخر کیا ہو رہا ہے, صبح سے لے کے شام تک بے چینی میں, بد امنی میں, قتل و غارت گری میں مبتلا ہے پوری قوم جی. اور اللہ کے نیک بندے دعائیں بھی مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے, دعا مانگتے ہیں مگر ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کا مزداق بننے سے بچا, ڈر لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی بات ہو گئی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ بھائی اپنے لیے مانگ لو باقی مخلوق کے بارے میں دعا نہیں سنتا. کیونکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں، فسق و فجور میں، معصیت میں، نافرمانیوں میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ اب ان کے بارے میں نہیں سننے والا. الحمد للہ تو اس کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ بچائے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب گناہ کی برائی دل سے مٹ جائے، گناہ ایک ہنر بن جائے، قابل فخر چیز بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو تو کیا ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. جب آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو عذاب آ رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تو بجائے اس کے کہ دل میں کوئی خوف کی لہر پیدا ہو، لرزت آ رہی ہو، اس کے بجائے اللہ بچائے لوگ بحث کرنے تک تیار ہو جاتے ہیں. آج کل کہتے ہیں بھائی یہ بدعمالیاں ہماری اگر ان کا نتیجہ یہ ہے تو پھر یہ جو مغربی قومیں ہیں وہ تو ہم سے زیادہ بدعمالیوں میں مبتلا ہے، ہم سے زیادہ گناہ کرتی ہیں، پھر ان کے اوپر کیوں نہیں آ رہا عذاب، ہمارے اوپر کیوں آتا ہے؟ یہ سوال، یہ بحث شروع ہو جاتی ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. جب اللہ تعالیٰ بچائے عقلیں اوندھی ہوتی ہیں، مت الٹی ہوتی ہے، تو بڑے سے بڑا تازیانہ کام نہیں دیتا، اور اس صورت میں انسان بڑے سے بڑا تازیانہ لگنے کے باوجود اپنی گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ جو کسی نے کہا کہ ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا، ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا، رخ بغیر جانب ساحل نہیں ہونے پاتا. موجیں پلٹ رہی ہیں، الٹ رہی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے نتیجے میں رخ سیدھا ہو، اللہ کی طرف مڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے، اور الٹا رخ بدل جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے اوپر ہی کیا ہو رہا ہے، ہم سے زیادہ نافرمان قومیں ہیں، ان کے اوپر کیوں عذاب نہیں آتا. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہی قیاس ہے، مسلمانوں کو کافروں پر قیاس کرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ کسی بوجھ بجکڑ نے قیاس کیا تھا. ایک آدمی کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا، اور چڑھ تو گیا، اترا جا نہیں رہا تھا، تو بلایا لوگوں سے کہا بھی مجھے مدد کرو، کس طرح اتارو، دیہاتی تھے، سمجھ آ رہی طریقہ کس طرح اس کو اتارے، تو بوجھ بجکڑ ہوا کرتے تھے گاؤں میں، ان کے پاس پہنچے کہ جی یہ مسئلہ پیش آ گیا کوئی اس کا حل نکالو. اس نے کہا کہ حل کیا، بڑا آسان حل ہے، ایک رسا لاؤ موٹا سا، اور بڑا سا اس کو زور سے اس کے اوپر کھینچ کر پھینکو اس کی طرف، اور اس سے کہو کہ اپنے کمر میں باندھ لے، اور جب وہ باندھ چکے مضبوط تو دو چار آدمی زور سے پکڑ کے کھینچ لینا، اتر آئے گا نیچے. اب وہ دیہاتیوں نے جا کے وہی عمل کیا، رسا پھینکا اور اس سے کہا کمر باندھ لے، اسے باندھ لیا، باندھ کے دو چار آدمی نے جو کھینچا تو جو انجام ہونا تھا وہ ہوا، وہ بےچارا چلتا بڑا مر گیا. تو بوجھ بجکڑ سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا آسان ہے تو مر گیا. کہ خدائی جانے کیسے مر گیا، کوئی قضائی آئی تھی جو اس کو جو مر گیا، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں نے اس طرح کنویں میں سے نکالا. تو اس نے کنویں میں سے نکالنے کے اوپر قیاس کیا کھجور کے درخت کو، کہ جس طرح وہ کنویں سے نکل کر بچ گئے تھے رستے سے، اسی طرح یہ بھی بچا ہے. تو مسلمان کو کافر پر قیاس کرنا وہ ایسا ہی مذاقہ خیز قیاس. ارے قرآن یہ کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. کہ یہ جتنے کافر ہیں یہ دنیا کے اندر جو مزے اڑا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس واسطے کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، آخرت کے اندر ان کو کوئی عیش آرام کوئی راحت میسر نہیں آنی. تو یہ جنا فرمانیاں بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، سنت تدری جن میں ہائی کلا عالم ہوں، ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو بظاہر دیکھنے میں بڑے عیش اور مزے اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وما لهم فی الآخرت من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. بلکہ علماء کرام نے فرمایا کہ دیکھو کافر بھی ہے نا، وہ بھی تو آخر دنیا کے اندر بعض اچھے کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کافر اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کر دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے میں مدد کر دی، یہ نیک کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن ان نیک کاموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ایمان نہیں ہے لہذا آخرت میں ان نیک کاموں کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں. تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرما دے ان نیک کاموں کا. اس میں مزے اڑا لو, اس میں تمہارے لیے فراخی, اس میں تمہارے لیے کشادگی, اس میں تمہارے لیے راحت. بات دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرما دے تاکہ جب اللہ کے تعالیٰ کے سامنے پہنچے تو ان کا حساب کتاب صاف ہو چکا, جو نیک کام کیے تھے ان کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا, اب آخرت میں کچھ نہیں ہے. اور مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ صاحب ایمان ہے, اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقت میں محبوب ہے مومن, اور اپنا محبوب اپنا خاص آدمی اگر بغاوت کرے اور اپنا خاص آدمی اگر نافرمانی کرے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے یہی دنیا میں, آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو دیکھا جائے گا, دنیا کے اندر پکڑ لیا جاتا ہے, دنیا میں مزہ چکھا لیا جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دنیا میں اس کا حساب کتاب صاف کر دیتے ہیں, حتی امکان کہ دنیا کے اندر کچھ ان کو مشکل آ جائے اس کے گناہوں کی سزا اس کو یہیں مل جائے تاکہ آخرت میں اس کو عذاب دینا نہ پڑے. تو دنیا کے اندر اللہ تبارک بتا دے, تو اس لیے اپنے آپ کو کبھی کافروں پر قیاس نہ کرنا کہ صاحب وہ تو اس سے زیادہ نافرمانیاں کر رہے ہیں پھر بھی مزے اڑا رہے ہیں, اور ہم نافرمانی اگر کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر کیوں عذاب ٹوٹ رہا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, ایک ہی کام کوئی اجنبی کرے تو اس کی سزا اور ہے, اور اپنا خاص آدمی کرے تو اس کی سزا اور ہے. اس لیے فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین, جو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے معیار اور ہے, ان سے مطالبہ اور ہے, اس واسطے دنیا کے اندر یہ عذاب آ جاتا ہے اس کے اوپر. اور فرمایا ولا نذیکنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون, دنیا کے اندر ہم تھوڑا سا عذاب کا نمونہ دکھا دیتے ہیں تاکہ بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں ہماری طرف رجوع کریں, یہ دنیا سامنا ہوتا ہے. تو بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے در حقیقت اس میں کوئی ادنا شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تازیان عبرت ہے ہماری بدامالیوں کا, اور اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ سے رجوع کریں, گناہوں سے توبہ کریں, استغفار کریں, روئے اور گڑگڑائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوگی کہ یا اللہ یہ ہماری بدامالیوں کا نتیجہ ہے, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, بڑا مانگتے ہیں. اب ایک بات اور کہہ کر بات ختم کروں گا انشاءاللہ, کہ یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے لیے مانگ لو تو مانگ لو ماں قبول کر لوں گا, عام لوگوں کے لیے نہ مانگو, یعنی عام لوگوں کے لیے جو دعا مانگو گے میں قبول نہیں کروں کیونکہ میں ان سے ناراض ہوں. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آدمی عام لوگوں کے لیے نہ مانگے. اب جیسے مثلا موجودہ حالت سے گزر رہے تو پھر اپنے لیے مانگے اور عام لوگوں کے لیے نہ مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قبول نہیں کروں. تو اس سوال کا جواب سمجھ لیجیے, یہ مطلب ہرگز نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں یہ صورت ہوگی کہ آدمی مانگے گا عام لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے سے انکار فرما دے, لیکن اس زمانے کی کوئی تعین حضور نے نہیں فرمایا کہ فلاں زمانہ ہے فلاں زمانہ ہے فلاں زمانہ ہے, تعین نہیں فرمایا. لہذا ایک مسلمان اس بات کا مامور ہے کہ وہ کیوں یہ سمجھے کہ وہ زمانہ آ گیا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ باوجود ہماری بدامالیوں کے باوجود ہماری نافرمانیوں کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ انشاءاللہ وہ زمانہ ابھی نہیں آیا, اللہ ہم تو مانگتے ہیں آپ مانگے. دوسرے یہ کہ یہ نہیں فرمایا حدیث میں کہ جب وہ زمانہ آ جائے تو مانگو نہیں, یہ فرمایا کہ قبول نہیں ہوگی, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ایسی صورت میں دعا مانگنا چھوڑ دو. ارے اس بارگاہ میں قبول ہو کہ نہ ہو, دعا بزا کے خود اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت, اور قبولیت کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک معنی یہ کہ جو مانگا تھا وہ مل جائے اس کے بارے میں تو کہہ دیا کہ نہیں ملے گا, لیکن دوسرے معنی کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دعا پہنچ جائے. ارے اس بارگاہ میں دعا کا پہنچ جانا یہ بھی قبولیت ہے. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے. جب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا دیے, اس کو پکار لیا اور اس تک اپنا دکھڑا بیان کر دیا تو یہ بھی ایک نعمت ہے. عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ, عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ. میں نے کہا بچشمے نم, اس نے سنا بچشمے تک. میں نے کم از کم اپنا دکھڑا اس کے سامنے بیان تو کر دیا, اور یہ بات کہ وہ کہہ رہے میں نہیں مانتا تو اس کی وجہ سے دعا کرنے نہیں چھوڑ لی, دعا کرنے نہیں چھوڑ لی. اگر وہ صراحتن بھی فرما دیں کہ میں تمہاری دعا نہیں قبول کروں گا, میں تمہاری عبادت قبول نہیں کروں گا, تب بھی نہ عبادت چھوڑنی نہ دعا چھوڑنی. جیسے میں نے آپ کو حضرت رومی کا بیان کا وقت قصہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے, رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو آواز آئی آسمان سے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ نہ تیرا تہجد قبول, نہ تیری وضو قبول, نہ تیرا نماز قبول, نہ تیری کوئی عبادت قبول, کوئی عبادت تیری قبول. آواز براہ راست سنی, سن کے پھر اپنے کام میں لگ وضو کیا, نماز پڑھی, پڑھتے رہے. بلکہ اگلے دن جب بیدار ہوئے پھر آواز آئی کہ تیری نہ تیرا نہ تہجد قبول, نہ تیری نماز قبول, نہ تیری دعائیں قبول, کچھ قبول نہیں. سنا, سن کے پھر لگ گئے وضو میں نماز. کسی نے پوچھا کہ حضرت جب صاف صاف بیان ہو رہا ہے کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں, دعا قبول نہیں, تو پھر کاہے کو یہ مصیبت برداشت محنت برداشت کر رہے ہیں اٹھنے کی اور وضو کرنے کی اور نماز پڑھنے کی. کہا کہ بھائی اعلان تو ہو گیا لیکن یہ بتاؤ کہ اگر کوئی اور در ہو تو وہاں چلے جاؤ, کوئی اور دروازہ ہو کٹکھٹانے کا تو وہاں جا کے کٹکھٹا لوں. میرے پاس تو ایک ہی در ہے, وہ چاہے قبول کریں یا نہ کریں کٹکھٹاتا ہی رہوں گا جب تک کہ وہ دروازہ کھول نہ دے, جب تک کہ وہ قبول نہ کرے. جب یہ کہہ دیا آواز آئی کہ اب تیری نماز بھی قبول, تیری وضو بھی قبول, تیری عبادت بھی قبول, تیری دعائیں بھی قبول. تو فرمایا ہمارا روح فرماتے ہیں قبول است اگرچہ ہنر نیستر, کہ جزما پناہ ہے دیگر نیستر, کہ اگرچہ تیری عبادت میں کوئی ہنر نہیں لیکن اب قبول ہے تیری عبادت باوجود ہنر نہ ہونے کے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے سوا تیری کوئی پناہ نہیں. تو نے خود اعتراف کر لیا کھٹکھٹاتا رہا تو اس واسطے اب قبول ہے. تو اگر بالفرض وہ زمانہ آ بھی گیا ہو, اعلان ہو گیا کہ نہیں قبول کرتے, تو بھائی کوئی اور در ہو تو وہاں چلے جاؤ. در تو وہی ہے, پیشانی تو وہی ٹکنی ہے, ہاتھ اسی بار کہاں میں پھیلنے. اس واسطے یہ ہاتھ پھیلانا نہ چھوڑو, پھر بھی پھیلاتے رہو پھیلاتے رہو, دروازہ کھٹکھٹاتے رہو کھٹکھٹاتے رہو, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. لہٰذا دعا مانگنی چھوڑنی اس حدیث کو میں پیش نظر رکھ کر دعا مانگتے رہو, اپنے لیے بھی مانگو اور عام مسلمانوں کے لیے بھی مانگو, اور یہ دعا بھی مانگو کہ یا اللہ یہ شامت اعمال جو ہمارے اوپر مسلط ہے یہ شامت اعمال اپنے حالت سے دور کرو. یا اللہ بے شک ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ, بے شک ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ, لیکن اے اللہ آپ رحیم و کریم ہیں, اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے, درگزر فرما دیجیے, اور ہمیں آئندہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو, دروازہ کرکراتے رہو. تو اول تو یہ متعین نہیں کہ واقعی زمانہ وہ آ گیا, اور اگر متعین ہو بھی جائے پھر بھی دعا مانگنا کسی حال بھی نہیں چھوڑنا, چاہے عدم قبولیت کا اعلان ہو جائے. کم سے کم یہ ہوگا کہ ہر دعا پر ثواب مل رہا ہے, ہر دعا پر نیکی لکھی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ. یہ کرنا تو چھوڑنا نہیں. تو بھائی آج کا سب سے بڑا یعنی آج کے حالات میں ظاہری اسباب ہمارے پاس ہیں نہیں, کیا کریں کیا نہ کریں, ہر انسان سوچتا ہے اس حالت کو بدلنے کے لیے میں کیا کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, بے بس بے کر ہے. اور اس بے بسی اور بے کرتی کے عالم میں ایک ہی پناہ اور وہ ہے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع, اس کی طرف انابت, گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام, اللہ تعالیٰ کا ذکر, اس سے دعا, اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يطرق علينا أحد منهم أو أن يطغى. أرض جارك وتبارك اسمك، لا إله غيرك، لا إله غيرك، لا إله غيرك. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال کی شامت کو دور فرما. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی نحوست کو رفع فرما. یا ارحم الراحمین جن اعمال کا یہ عذاب ہے اپنے رحمت سے ان اعمال سے توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو معاف فرما. یا اللہ آپ رحیم و کریم ہے، قادر مطلق ہے، اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سب بدعمالیوں کو ہماری معاف فرما. یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے ہمت ہے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. یا اللہ ہم سے حالت خوف کو دور فرما، حالت امن عطا فرما، امن و عافیت اطمینان و سکون عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہر طرح کے شر سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانتے ہیں، اپنی رحمت سے اپنی پناہ عطا فرما. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.